نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ستکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی رفیقان ملت, رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین اپنے فضل سے نیکوکاروں کی نیکیوں میں بے حد و بے حساب و کتاب اضافہ مرحمت فرماتا ہے, اور گزشتہ جمعۃ المبارکہ کے درس قرآن میں ہم اسی حوالے سے انفاق فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اہمیت اور اس کی افادیت اور اس میں فضائل و فوائد جو موجود تھے اس کو ہم ذکر کر رہے تھے کہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے, اور فرضوں کا ثواب جو ہے وہ 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے. اسی لیے اس مہینے میں اہل اسلام اللہ رب العالمین کی راہ میں اس کی رضا کے لیے جو بن پڑا اپنے رشتے حلال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. فقراء, مساکین, اپنے عائز و اقارب اور ہر وہ دینی امور اور دینی کام جس سے دین کی سربلندی اور دین کو تحفظ و حفاظت نصیب ہوتا ہے, اہل ایمان اس مہینے میں اللہ رب العالمین کی رحمت کو پا کر بڑے رقیق القلب ہو جاتے ہیں, اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے, اس کی رضا کے لیے اپنے رزق حلال میں سے خرچ کرتے ہیں. سورہ بقرہ کی آیات کی تشریح ہم آپ کی خدمت میں گزشتہ درس قرآن میں پیش کر رہے تھے, اور سورہ بقرہ کی آخری آیات بالخصوص اس کا 36 رکوع جو ہے یہ اسلامی تعلیم جو ہے انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے اس مفہوم کو اور اس کی حقیقت کو بڑے خوبصورت انداز میں کھول کے ذکر کرتا ہے. اس رکوع کی ابتدا بڑے خوبصورت الفاظ میں ہوتی ہے, اور اللہ کی راہ میں جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کے لیے اللہ رب العالمین نے بڑے اعزاز و اکرام کے کلمات کے ساتھ اور ان کے ذخیرہ نیکی کے اندر جس اعتبار کے ساتھ کثرت اور وسعت ہوتی ہے اس کو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا. فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, ان لوگوں کی مثال جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کی رضا کے لیے مال کو خرچ کرتے ہیں. فرما ان لوگوں کی مثال اس طرح ہے کہ مثل الحبہ, جیسے ایک دانہ ہو, انبتت سبع سنابلا, کہ جو اگاتا ہے 7 بالیاں, فی کل سنبلت مئت حبہ, اور پھر ہر بالی کے اندر اللہ 100 دانے پیدا فرما دیتا ہے. یعنی جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے, رب کریم شاہ فرماتا اس کی مثال ایسی ہے, اس ایسے ایک دانے کی ہے کہ جو دانہ جو ہے وہ 7 بالیاں اگاتا ہے, اور ہر بالی کے اندر اللہ رب العالمین نے 100 دانے مزید اس کے اندر رکھے ہیں. یعنی اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے والے کی مثال سے بات واضح ہوئی کہ جو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتا ہے رب کریم اسے ایک گناہ سے 10 گنا, اور 10 گنا سے پھر 700 گنا عطا فرماتا ہے, اور پھر اس کو حد و حساب کے اندر رکھ کر قید اور مقید نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے تو اس میں مزید اضافہ مرحمت فرماتا ہے، واللہ واسع علیم، اور بے شک اللہ رب العالمین وسیع بخشش کرنے والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ انشاءاللہ اس پورے رکوع کو ہم آنے والے جمعے میں بھی جاری رکھیں گے اور اس میں خرچ کرنے کی تمام باتوں کا ذکر کریں گے، لیکن یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے کہ ایک گنا، دس گنا اور پھر 700 گنا اس کا اجر ہے، اس کی حفاظیت خود صحابہ کرام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ سے اس آیت کریمہ کے حوالے سے مشاورت کی، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے اس کے بارے میں، تم اس کو ذکر کرو۔ تو تفاسیر کے اندر یہ ساری باتیں گویا کہ اپنے وسعت کے اعتبار سے بڑے خوبصورت پیمانے کے اعتبار سے موجود ہے، جس کا خلاصہ اور لب لباب یہ ذکر کیا گیا ہے کہ تین قسم کے انسان ہوتے ہیں، ایک وہ کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے مال کی بہت زیادہ فراوانی عطا فرمائی ہے، اور ایک وہ ہے جو متوسط طبقہ ہے، اور ایک وہ ہے جو بالکل نادار اور غریب ہے۔ یہ تین طبقے اور ان تین درجوں کا یہاں پر ذکر ہوا ہے کہ ایک گنا، دس گنا اور 700 گنا، اور اللہ رب العالمین اس سے زیادہ اس کو مرحمت فرماتا ہے۔ مفسرین نے اس کو سمجھانے کی ایسی مثال پیش کی ہے جس کا دور حاضر کے مطابق اگر ہم ترجمہ کریں تفہیم قرآن کے حوالے سے تو اس طرح بنتا ہے کہ ایک شخص کے پاس 1 کروڑ روپے کی مالیت ہے اور وہ کسی غریب کو 2 روٹی کھلا دیتا ہے، اور ایک ایسا ہے کہ جس کی مالیت متوسط ہے، اپنا گزارا بھی بڑی مشکل سے کرتا ہے، وہ کسی غریب کو 2 روٹی کھلا دیتا ہے، اور تیسرا طبقہ یہ ہے کہ کسی کی پوری کائنات ہی 2 روٹی ہے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے۔ تو فرمایا یہ تین درجے یہاں پر ذکر کیے جا رہے ہیں کہ یقیناً ایک شخص جس کو اللہ نے مال کی بہت زیادہ فراوانی عطا فرمائی ہے وہ بہت کم حصہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے، تو یقیناً وہ اس کے لیے ایک نیکی کا اجر رکھتا ہے۔ فرمایا ایک شخص وہ ہے جو متوسط ہے کہ جس کے لیے اپنا گزارا بھی اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ کبھی کبھار اپنے لیے بھی سفید پوشی کو بچانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، وہ بھی اللہ کی راہ میں اتنا ہی مال دیتا ہے، تو فرمایا اس کے لیے ہم 10 گنا رکھتے ہیں، اور ایک شخص وہ ہے جس کی پوری کائنات ہی 2 روٹی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں دے دیتا ہے، تو فرمایا اس کے لیے 700 گنا ہے اور اس میں مزید اضافہ ہم فرما دیتے ہیں۔ یہ تین طبقے ہیں۔ ایک اس کا معنی جو صحابہ نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے، صحابہ کرام علی مردوان فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اخلاص ہے، کہ جب نیت اور اخلاص کا جتنا غلبہ ہو جاتا ہے، جب بندہ اللہ کی راہ میں کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس نیک کام کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اسے ایک اجر عطا فرماتا ہے، اور اس میں اس کی توجہ اپنے رب کی جانب جس قدر ہو جاتی ہے اور اس کی عادت یہ ہو جاتی ہے کہ میں نے جو کام کرنا ہے وہ اللہ ہی کے لیے کرنا ہے، اللہ ہی سے اس کے لیے اجر لینا ہے، اور اللہ رب العالمین ہی اس چیز کو دیکھ رہا ہے، تو فرما اس نیت سے اس کے عمل کے اندر بڑا نکھار آ جاتا ہے، تو پھر یہ نیت اس کے عمل کے اندر ثواب کو بڑھا دیتی ہے، اور پھر وہ 1 گناہ سے وہ 10 گناہ ہو جاتا ہے، اور اگر اس کی نیکی میں مزید نکھار آ جائے اور اس کی توجہ دنیا والوں کی طرف سرے سے ہوئی نہ اور کلیتاً اس کا دماغ اور اس کا دل اللہ رب العالمین کی رضا کی طرف ہو اور اس عمل کے پیچھے اسی نیکی کی حرارت اور گرمی ہو، تو رب کریم فرماتا ہے جس قدر توجہ ہماری طرف ہوتی چلی جائے گی نیکی کے درجے بڑھتے چلے جائیں گے۔ آگے اللہ رب العالمین نے اس چیز کو ذکر فرمایا ہے، مثال کے طور پر اس کی ایک مثال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی شخص جس کے پاس مال کی فراوانی ہے، اس طرح کی دوسری اور جگہ پر ذکر کیا گیا، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، فرمایا وہ لوگ جو متقی ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے جن کے لیے جنت بنائی ہے اور جن کو رب کریم فرماتا ہے کہ وہ اللہ کی جانب مغفرت کے لیے دوڑیں اور جنت کو حاصل کریں، اور جنت وہ ہے جس کا عرض جو ہے وہ آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ اس آیت کی کیا تفسیر ہوگی، فرماتے ہیں میں خود اس پر پریشان ہوں کہ جس جنت کا عرض جو ہے آسمان کے برابر ہے تو اس کی لمبائی کتنی ہوگی۔ تو فرمایا اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب بندوں کے لیے اور ان کا پھر ذکر کیا کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے اتنی بڑی جنت بنائی گئی ہے، فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، فرمائیے وہ لوگ ہیں کہ جو سرور اور فرحت کے وقت، مال کی فراوانی اور مال کی وسعت کے وقت اپنے خزانوں کے منہ اللہ کی رضا کے لیے کھول دیتے ہیں، والضراء، اور جب ان پر بظاہر اللہ رب العالمین کی مشیت کے اعتبار سے کوئی تنگی ہو جاتی ہے، پریشانی ہو جاتی ہے، تب بھی ان کے خزانے میں اگر کمی آ جاتی ہے تو ان کی نیتوں میں کمی نہیں آتی، نیت میں اسی طرح کشادگی ہوتی ہے جس وقت مال کی فراوانی تھی اس اعتبار کی کشادگی تھی، جس کو بیان کیا گیا کہ ایک شخص نے اللہ کی راہ کے اندر مثال کے طور پر 1000 روپے دے دیے اور اب اس پر معاملات کے اعتبار سے تدبیر پر تقدیر غالب آ گئی، اب اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں، اب وہ اللہ کی راہ میں 1 روپے دے رہا ہے، لیکن جس فقیر کو اس نے گزشتہ سال 1000 روپے دیے تھے، آج وہ فقیر اس سے تقاضا کرتا ہے کہ جناب آج آپ مجھے 1 روپے دے رہے ہیں، تو وہ آگے سے اللہ کا بندہ جواب دیتا ہے کہ نہ تو میں نے 1000 کو گنا تھا نہ 1 روپے کو گنا ہے، گن تو رہا ہے، پہلے بھی میں خدا کے لیے دے رہا تھا اب بھی میں خدا کے لیے دے رہا ہوں۔ تو فرمائیے مثال ان لوگوں کی ہے کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ جو سختی کے وقت بھی اور تنگی کے وقت بھی اللہ رب العالمین ہی کے لیے اللہ کی رضا میں دیتے ہیں، اور جب ان کے پاس مال کی کشادگی ہو جاتی تب بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے، یہ بات یاد رکھو کہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذن، فرمائیے بات یاد رکھو کہ جو اللہ رب العالمین کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ وہ مال کو خرچ کرنے کے ساتھ نہ اس کے ساتھ احسان کو جوڑتے ہیں اور نہ اس کے ساتھ جس کو دے رہے ہیں اس کے لیے اذیت اور ہتک کا باعث بنتے ہیں۔ فرمائیے جب وہ دیتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے دے دیتے ہیں، وہاں پر نہ گویا کہ احسان جتلانا مقصود ہوتا ہے نہ ہتک ہوتا ہے۔ احسان جتلانا تو یہ ہے کہ دے دیا اور اس سے پھر کوئی توقع رکھی ہے کہ میرے کسی کام میں ضرور آ جائے گا، اور اذن اس کو اذیت پہنچانا یہ ہے کہ بھرے مجمع میں کہہ دینا تو وہی ہے نا کہ جو میں نے تجھے مال دیا تھا، تو وہی ہے نا جس کی میں نے مدد کی تھی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس کے اعمال کو ہم اپنی بارگاہ میں مقبول نہیں کرتے۔ فرمایا کہ جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اس نے احسان نہیں جتلایا، اور نہ جس پر احسان کیا اس کے لیے اذیت کا باعث بنا، اس پر لان تان کا باعث بنا، فرما لہم اجرہم عند ربہم، تو اللہ کے پاس اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جس دن ہر شخص غم کے اندر اور خوف کے اندر ہوگا، لیکن ہمارے یہ محبوب بندے ہوں گے جن پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ آگے اللہ رب العالمین اس چیز کو ذکر کرتا ہے، یہ چند آیات ہے جس کو میں پڑھ رہا ہوں، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں، مرادی معنی پیش کر رہا ہوں، آنے والے جمعے انشاءاللہ اس سے متعلق صحابہ کے اقوال بھی میں تفصیل کے ساتھ پیش کروں گا۔ اللہ فرماتا قول معروف و مغفرہ، فرمایا کہ اچھی بات کرنا اور غلطی پر معافی اور درگزری فرمانا اور درگزر کر دینا، خیر من صدقۃ یتبعوها اذن، یہ اس صدقے سے بہت بہتر ہے۔ یعنی اچھی بات کرنا اور اگر آگے سے غلطی کوئی کر بیٹھے تو اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دینا، یہ اس صدقے سے بہت ہی زیادہ اچھا ہے جس صدقے کے بعد تم اس شخص پر جس پر تم نے احسان کیا ہے اسے تانا دو، اس پر احسان جتلاؤ، یہ اذیت کا باعث بنو۔ واللہ غنی حلیم، اور بے شک اللہ رب العالمین تمہارے صدقات اور تمہاری باتوں سے مستغنی اور بے نیاز ہے، اور وہ بہت حلم اور بردباری والا ہے۔ تو قرآن مجید برہان رشید کی اس آیت میں اس طرف گویا کہ کامل اشارہ محمد فرمایا کہ مسلمان جو ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب خرچ کرتے ہیں اور دیتے ہیں تو ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاغا، اپنے صدقوں کو احسان جتلا کر اور اذیت دے کر باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو، تمہارے صدقات یقیناً قیامت کے دن جہنم اور تمہارے درمیان آڑ ہو جائے گا۔ اور اس کے تحت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے کہ جب ایک مسلمان تنگ دست ہوتا ہے اور اگلا شخص اللہ کی رضا کے لیے اس کی تنگ دستی کو دور کرتا ہے تو یہ مال اس کے اور اس شخص کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور کل قیامت کے دن جہنم کے شعلے اس شخص کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ مال جو اس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے مسلمان بھائی کی وسعت کے لیے کشادگی کے لیے دیا تھا تو یہ مال اسے جہنم کے قریب نہیں ہونے دیتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ تو دینا ہے، لیکن وہ لوگ کہ جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سوال نہیں کرتے، گڑ گڑاتے نہیں، یہ تو دینے والے کے محاسن ہیں اور دینے والے کے لیے پابندی ہے کہ جب اللہ کی راہ میں دے گا تو اذیت نہیں کرے گا، جب اللہ کی راہ میں دے گا تو احسان نہیں جتلائے گا۔ لیکن آگے کی آیات میں بیان کیا گیا کہ لینے والا مسلمان بھی اتنا خوددار ہونا چاہیے اور اتنا بدبار ہونا چاہیے کہ اپنے ایمان کے تقاضے کے اعتبار سے وہ دست سوال کو دراز نہ کرے اور لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، چیخ و پکار نہ کرے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر سخت مذمت بیان فرمائی ہے کہ جب مسلمان اپنے بازو سے اس کے حلال کو کما سکتا ہے تو اسے سوال کرنے کی قطعاً اجازت نہیں دی گئی ہے. لہذا گداگر بھیک مانگنے والا شخص اس کو دینا بھی حرام ہے اور اس کا سوال کرنا بھی حرام ہے. اس لیے کہ شریعت مطہرہ نے مصارف زکات کے اندر اور مصارف صدقات کے اندر یہ سلسلے بیان فرمائے ہیں. پہلے سلسلہ جو مسکین کا ہے, پھر فقیر کا ہے, اور یہ ساری تفصیل کے ساتھ قرآن نے آگے ذکر کیا ہے. تو مسکین اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کی بھی روٹی موجود نہ ہو, جس کے پاس ایک وقت کا بھی کھانا موجود نہیں ہے اور اپنے لیے ایک وقت کا بھی گزارا نہیں کر سکتا. اسے شریعت مطہرہ نے سوال کی مکمل اجازت دی ہے کہ وہ اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے سوال کر سکتا ہے. لیکن وہ شخص, اس کو شریعت کی اصطلاح میں مسکین کہا جاتا ہے, مانگنے والا کہتا ہے میں مسکین ہوں, تو مسکین کو دینا بھی جائز نہیں ہے. یعنی مسکین ہوں اور اس کے پاس کھانا موجود ہے, تو یقیناً اگر اس کے پاس کھانا موجود ہے تو مسکین کی تعریف اس پر صادق نہیں آتی. مسکین اسی کو کہتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کی روٹی موجود نہ ہو, وہ کھڑے ہو کر سوال کر سکتا ہے اور لوگوں پر ضروری ہے کہ اس کی کشادگی کے لیے اہتمام کرے. لیکن یہاں پر تو حکومت کا خود دیوالیہ نکلا ہوا ہے, انہوں نے تو نہ حج کا کوٹا چھوڑا ہے, نہ میونسپلٹی کا نظام چھوڑا ہے, نہ سیوریج کے نظام پر اپنی رشوت کو چھوڑا ہے, نہ حج جیسی مقدس عبادت پر چھوڑا ہے. تو گویا کہ حکومت کا اور مالیاتی نظام کا تو جنازہ نکل چکا ہے. اور پاکستان کے اندر جو زکات کی فنڈنگ ہے اور غریبوں کے اعتبار سے جو اس کی تقسیم ہے, اس کا تو جنازہ نکل چکا ہے. ہمارے وزراء حرام خوری میں اس قدر آگے ہو چکے ہیں کہ امت کی زکات ان کے گھر کے کرائے میں, ان کے فیول کے کرائے میں, ان کے بچے کی تعلیم پر خرچ ہوتا ہے. لیکن یہاں پر خطاب یقیناً جب حکومت کے اس اعتبار سے جنازہ نکل جائے تو ہر فرد اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعتبار سے, اپنی نیکی کے اعتبار سے جواب دہی کے لیے پیش کیا جائے گا. تو وہاں پر ان کے لیے تقاضا اور اندازہ یہ رکھا گیا ہے کہ جب ایسے مسکین شخص کو تم دیکھو تو بڑھ چڑھ کر اس کے لیے کشادگی کا اہتمام کرو اور اللہ کی رضا کے لیے تمام باتوں کو بروئے کار لاؤ. اور فقیر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس ایک وقت کی روٹی موجود ہو اور جس کے پاس ایک وقت کا گزارا موجود ہو, اس کے لیے شریعت مطہرہ نے سوال کی اجازت نہیں دی ہے اور نہ اسے سوال کرنا جائز ہے اور نہ وہ دست سوال کو گویا کہ دراز کر سکتا ہے. ہاں, کوئی شخص اگر اس کی سفید پوشی کو دیکھے, اسی رکوع کے اندر آگے ذکر ہو رہا ہے کہ ایک شخص وہ ہے جو خودداری کی زندگی گزار رہا ہے اور اگلا شخص جو صاحب ثروت ہے وہ اس کی خودداری کو سمجھتا ہے, اس کی سفید پوشی کو سمجھتا ہے, تو اللہ کی رضا کے لیے خاموشی کے ساتھ اس کی امداد و نصرت کے لیے کام کرے تو یقیناً اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کے لیے اتنا اجر ہے کہ قیامت کے دن بڑی ہولناکی اور تباہی ہوگی, لیکن اللہ رب العالمین اسے ہر خوف اور غم سے محفوظ فرما دے گا. تو یہ دونوں جہتوں کے تقاضوں کو گویا کہ شریعت مبارکہ نے اور شریعت مطہرہ نے ملحوظ فرمایا ہے. لہذا جہاں دینے والے کے آداب ہیں, وہاں پر لینے والے کی بھی گویا کہ شریعت مطہرہ نے مصارف رکھے. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ مصارف کے اعتبار سے ان تمام چیزوں کے اندر اپنے رشتہ دار اور عائز و اقارب کے منصب کو شریعت مطہرہ نے سب سے زیادہ ملحوظ رکھا ہے. ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد اب شریعت اس بات پر متحقق ہوتی ہے کہ دینی امور اور دین کے وہ کام جو مدارس کے اعتبار سے, جو مساجد کے اعتبار سے ہیں, اور فلاحی اعتبار سے یتیم خانوں کے اعتبار سے ہیں, اسپتالوں کے اعتبار سے ہیں, اور ہر وہ چیز جو انسان کی فلاح اور بہبود کے لیے کام ہوتے ہیں, اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ کرنے والوں کو بھی اللہ رب العالمین نے اس چیز کے اندر گویا کہ شمار فرمایا ہے. اب اس میں تقاضا آخری میں یہ ذکر کروں کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ شخص زکوٰۃ کا مستحق ہے کہ نہیں. جس کے لیے زکوٰۃ کے مستحق ہونے کی بات واضح ہو جائے, شریف فقیر کو زکوٰۃ دینا جائز ہے. جس شخص کے پاس نصاب مال 7.5 تولہ سونا, 52.5 تولہ چاندی کی مقدار سے کم مال موجود ہو, اس کو شریعت مطہرہ فقیر کی گویا کہ تعبیر ملاتی ہے. جس طرح کہ میں نے بات آپ کے سامنے یہ بھی کی ہے کہ جس کے پاس ایک وقت کی روٹی نہ ہو, اور دوسری تعریف اس کی یہ بھی ہوتی ہے کہ 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی یا اس کے مطابق کوئی تجارت کا مال اس کے پاس موجود نہ ہو, اس کے تمام کل کائنات کو ضروریات, اس کی ضروریات زندگی سے اس کو ہٹا کر اگر دیکھ لیا جائے, اس کے مکان, اس کی سواری, اس کی خرد و نوش کی چیز اور ضروریات زندگی, وہ جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا, لباس ہے, بسترہ ہے, اور ضرورت کے دین حاصل کرنے کے گویا کہ کتابیں ہیں اور گھر کے برتن ہیں, ان تمام چیزوں کو ہٹا کر اگر اس کا نصاب جو ہے وہ 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی کو نہیں پہنچتا, تو شریعت مطہرہ نے ایسے شخص کو فقیر قرار دیا ہے اور یہ زکوٰۃ کے اندر گویا کہ مستحق رکھا گیا ہے کہ اس کو سری زکوٰۃ گویا کہ دی جا سکتی ہے. لیکن ایسا ہے کہ کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہے, زکوٰۃ کے مستحق بظاہر نظر آتا ہے, لیکن اگر اس کی تحقیق کر لی جائے تو وہ اس معیار پر پورا نہیں پہنچتا, لیکن اس کو پھر بھی استحقاق کے اعتبار سے ضرورت محسوس ہوتی ہے, تو فقہائے اسلام نے آخری دور کے اندر یہ فتویٰ مرحمت فرمایا ہے کہ وہ حضرات جو اللہ کے دین کے لیے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی زکات کو پہلے شریف فقیر کو دے کر اس سے شریف ہلا کروا لیں اور اس کے بعد پھر اس کے مصارف نظر آئیں یا نظر آئیں جو اس کا مستحق جس اعتبار کے ساتھ نظر آئے اللہ کی رضا کے لیے اس کو دے دیں تاکہ زکات پہلے ادا ہو چکی ہے اب جو دل کے اندر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مصارف زکات میں سے ہے کہ نہیں ہے اس کو گویا کہ وہ مال ودیت کر دے وہ مال عطا کر دے تو اللہ رب العالمین نے زکات کو تو پہلے قبول فرما لیا ہے اس صدقے کو بھی اس کے جذبہ ایثار کے صدقے اپنی بارگاہ میں مستجاب و مقبول فرمائے گا زکات کے پیسے براہ راست گداگیر بھکاریوں کو دینا یہ شرن جائز نہیں ہے اس لیے کہ اتنا مال تو سب کے پاس ہی ہوتا ہے جو ایک وقت کا وہ گزارا کر رہا ہوتا ہے اور وہ سوال کر رہا ہے اس کو دینا شرن گویا کہ جائز نہیں رشتے دار عز و اقارب کے اندر پھر وہ 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی کے نصاب پر نہیں پہنچتا تو اس کا زکات کی بچت اور اس اعتبار کے ساتھ اس کے لیے تو احسن طریقہ یہ ہے کہ اپنے صاف مال کے میں سے نکال کر ان کی خدمت کی جائے ان کی معاونت کی جائے لیکن اگر کوئی شخص ایسا نہیں کر سکتا تو شریعت مطہرہ نے اور فقہ اسلام نے اس کے لیے لچک اور گنجائش رکھی ہے کہ وہ پہلے ہی شریف فقیر کو اپنی زکات دے کر اور وہ شریف فقیر اسے زکات قبول کرنے کے بعد ہدیے کے طور پر واپس لوٹا دے اس سے وہ ہیلے کی صورت قرار پاتی ہے جس کو شریعت مطہرہ نے قرآن و سنت کی گنجائش اور وسعت کے اعتبار سے جائز رکھا ہے اب وہ اپنے رشتے دار اور عزیز و اقارب کے اندر جس طرح چاہتا ہے وہ مساجد کو دے کر اس مال کو گویا کہ تقسیم کرے تو اللہ رب العالمین اس بات کو اپنی بارگاہ مقبول مستجاب فرمائے گا انشاءاللہ رمضان کی آخری پہر چل رہے ہیں مزید مسائل کو ہم وقت کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی ضرور کوشش کریں گے لیکن آخری بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ آنے والا جمعہ جو ہے وہ اعتکاف کا جمعہ ہوگا لہذا آپ حضرات کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ آپ اگر اس مسجد میں اعتکاف کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً شوق کے ساتھ کریں لیکن اگر بچوں کو اعتکاف میں شریک کرانا چاہتے ہیں تو ان والدین کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ معتکف کے لیے بالغ ہونا شرط تو شریعت نے قرار نہیں دیا کہ بالغ ہونا معتکف کے لیے ضروری ہے ایسا نہیں ہے لیکن عاقل ہونا معتکف کے لیے ہونا بہت ضروری ہے تو ایسے بچے جو مسجد کے تقدس کو نہیں جانتے یا جناب جن کے شعور کے اندر نماز کی تعلیم اور اس کا اہتمام نہیں ہے تو ان والدین کی خدمت میں دسبستہ عرض کروں گا کہ وہ اپنے بچوں کو پھر اعتکاف کے اندر نہ بٹھائیں کہ مسجد کا مذاق نماز کا مذاق اور یہ تمام چیزیں مسجد کے اندر شور و غول کا سبب بنتا ہے اور حضور نے خود فرمایا کہ بچوں اور پاگلوں سے مسجدوں کو محفوظ رکھو اس لیے کہ مسجد کے تقدس کو وہ نہیں جانتے لیکن میں یہاں پر بڑے افسوس سے کہوں گا یہ تو بچوں کی بات ہے کبھی تراویح میں آپ ہماری مسجد میں آ کر پیچھے کا ماحول دیکھیے گا تراویح میں آپ ہماری مسجد میں آئے یہ اندر کے ہال میں تراویح ہو رہی ہوتی ہے پیچھے اچھے خاصے نوجوان جنہیں مال کی بھی فراوانی ملی ہے عقل بھی اتنی ملی ہے کہ وہ ایک سودے کو 10 پر گھما سکتے ہیں یعنی اتنی ان کی عقل ہوتی ہے لیکن وہ آ کر خدا کے گھر کا کیا مذاق بناتے ہیں انہیں چاہیے کہ اس بات پر غور کریں دنیا کی باتیں مسجد کے اندر کرنا ہنسی مذاق مسجد کے اندر کرنا یہ نیکی کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح کے دیمک لکڑی کو کھا جاتا ہے اور آگ جو ہے وہ لکڑی کو خاکستر کر دیتی ہے تو یہ عذاب گویا کہ ان لوگوں کے لیے رکھا گیا ہے اور یہ سزا ان لوگوں کی رکھی گئی ہے جو خدا کے اس شعار اور اللہ کے اس تعظیمی گھر کی قدر کو نہیں جانتے تو لہذا تراویح پڑھنا سنت موقعہ تو ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا مستحب ہے لیکن مسجد کے اندر گپے شپے لگانا اور ہمیشہ بولتے ہی رہنا اور مسجد کو گویا کہ اپنی عیاشی کا اڈا بنانا یہ سراسر حرام ہے اور گناہ ہے اللہ رب العالمین ہمیں مسجد کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے یہ آخری ضرورت کے تحت میں نے محض اللہ کی رضا کے لیے مسئلہ بیان کیا ہے کوئی خوش ہوا ہے تو میں نے اسے خوش کرنے کے لیے بات نہیں کی ہے اور اگر کوئی ناراض ہوا ہے تو میں نے اس کو ناراض کرنے کے لیے بات نہیں کی ہے یہ شریعت کی ذمہ داری مجھ پر بھی عائد ہوتی ہے آپ پر بھی عائد ہوتی ہے ہم کلمہ گو مسلمان ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد مسجد اور دین سے متعلق ہر وہ چیز جو اللہ کی طرف لے جانے والی ہے اس کو بجا لانے کی اور بجا آوری کے ساتھ ساتھ اس کا احترام اور ادب کرنا ہم مسلمانوں کا فرض اولین ہے اللہ ہم احترام اور تعظیم کے ساتھ جملہ عبادات اس کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے واخر